جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام احکام قرآن میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور سورۃ توبہ کی جو آیات احکام ہیں وہ ہمارے مطالعے میں ہیں، اور ان آیات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کا۔ بنیادی طور پر تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ عقیدے سے متعلق ہے، لیکن اس کا جو نظریہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کرے تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد ہونے پر بہت سارے فقہی احکامات کا دار و مدار ہے، یعنی اس سے لین دین جائز نہیں رہتی، حاکم اسلام، اسلامی حکومت ہوگی اسے سزا دے گا، بلکہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ ایسی سزائیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں۔ تو یوں بہت سارے فقہی احکامات، ایکٹیویٹیز کے متعلق جو احکام ہیں وہ اس آیت مبارکہ کا جو نتیجہ ہے اس سے نکلتے ہیں۔ اس بنا پر علماء نے اس آیت مبارکہ کو آیات احکام میں شامل رکھا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو آیت مبارکہ ہے احانت نبوی کے متعلق ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی احانت کرتا ہے اس کے متعلق ہے کہ احانت کرنے والے کا حکم کیا ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، پہلے ان کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں ان کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ کی تعظیم کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ حکم بیان فرمایا، بلکہ قرآن پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بھی بیان کیے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو عام جو لوگ ہوں ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کوئی گھر میں ہے اور کوئی آواز دے کر بلائے، ہم اس کو کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت، جو مقام اور مرتبے کا معاملہ ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ یہی وہ غلطی ہے کہ بعض لوگوں کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت اور مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ عام سی بات ہی تو ہے یہ۔ نہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کن باتوں کے متعلق کیا حکم دے رہا ہے۔ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عام شخصیت نہیں ہیں، عام ہستی نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام مخلوق میں افضل ہیں، جب خود اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آداب ہیں آپ کی بارگاہ کے وہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ بتائیے، کسی کے پروٹوکول جو ہے وہ افسر بیان کرتا ہے، کسی کے پروٹوکول قانون بیان کرتا ہے، کسی کے پروٹوکول آئین بیان کرتا ہے، لیکن اس بارگاہ کے آداب اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے طریقے اور اس بارگاہ میں پیش آنے کے طریقے، یہ خود قرآن کریم فرقان حمید بیان فرما رہا ہے۔ کتنی عظمت والی بات ہے، کتنا نازک مرحلہ ہے مسلمانوں کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، اسی لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں حساس اس لیے ہیں کہ یہ حساسیت قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، یہ راستہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو آج کی جو آیت مبارکہ ہے بنیادی طور پر اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے اس کا شان نزول، چونکہ یہ سورۃ چل رہی ہے اور یہ کافی دنوں سے ہم اس سورۃ کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے شان نزول پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک جب پیش آیا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علی مرضوان کو لے کر تبوک کے لیے نکلے، تو اطلاعات یہ تھیں کہ تبوک کے رہنے والے جو نصارہ ہیں انہوں نے رومیوں کی مدد مانگی ہے، یعنی جو بازنطینی سلطنت تھی، بعد میں لوگوں نے جس کو استنبول اور قسطنطنیہ کی سلطنت سے جانا، کیسے روم وہی کہلاتا تھا کہ جو قسطنطنیہ پہ بیٹھتا تھا، تو نصارہ نے رومیوں سے مدد طلب کی تھی اور یہ اطلاعات تھیں کہ جناب رومی جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے، وہ لشکر کشی کریں گے۔ تو جنگ کے اندر سب سے اہمیت کی حامل یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جنگ کو اپنے آپ سے دور رکھیں، بجائے اپنے میدانوں میں جنگ کرنے کے دوسروں کے میدانوں میں جا کر جنگ کریں، اس سے نقصان کم ہوتا ہے اور جنگ کی اعلیٰ ترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ رومی آتے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرتے، مسلمان خود نکل گئے تبوک کی جانب، اور کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب جو مسلمان تبوک کی طرف جا رہے ہیں تو تین منافقین راستے میں جاتے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رومیوں پہ غالب آ جائیں گے اور رومیوں سے ہم لڑیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے ایک مذاق اڑایا۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تیسرا خاموش تھا لیکن ان دونوں کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اب دیکھیے یہ لوگ دور ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں، آپ کی بارگاہ کے جو طور طریقے ہیں، آپ کی بارگاہ کے متعلق، آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے اوصاف کے متعلق، آپ کی اشیاء کے متعلق، جو ایک عظمت اور بلندی کا ایک معاملہ ہے، ان سے ناواقف ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس واقعے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں اور قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے انما کنا نخود ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتی ہی، کیا تم اللہ سے، اللہ کی آیات اور نشانیوں سے، و رسول ہی کن تم تستہزئون، تم ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ کفر کی علماء نے تین اسباب بیان کیے ہیں کفر کے، کہ تین وجہوں سے کفر لازم آتا ہے۔ پہلی وجہ ہے انکار، یعنی ضروریات دین کا انکار کرنا، کوئی کہے میں خدا کو مانتا ہی نہیں، رسول کو مانتا ہی نہیں، یہ کفر ہونے کی پہلی وجہ ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بات پائی جائے گی کفر ثابت ہوگا۔ دوسری وجہ ہے استخفاف، ہلکا جاننا، جیسے جہنم کا جو عذاب ہے ضروریات دین سے ثابت ہے، ہر عام و خاص مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے، کفار کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم وہ چیز ہے کہ اللہ نے جس کی وعید بیان کر رکھی ہے، اب کوئی شخص جہنم کے بارے میں لطیفے بنائے، ہلکا سمجھے، بہت سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی ضرورت پڑے گی تو جہنم کی آگ سے چھلکا لوں گا، یعنی ایک ایسا معاذ اللہ لطیفہ گھڑنے والے کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہلکا جاننا۔ تو ضروریات دین، یعنی ایمانیات کی قسم ہے ضروریات دین، جو چیزیں ضروریات دین میں آتی ہیں انہیں اگر کوئی ان کا انکار کرے گا، ان کو ہلکا جانے گا، دونوں صورتوں میں کفر لازم آئے گا۔ تیسری چیز ہے مذاق کرنا، استہزا، یہ کفر کا تیسرا سبب ہے۔ ایک شخص کہے میری تو نیت نہیں تھی، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میرے تو جناب پیشانی پر سجدے کر کر کے نشان پڑ چکا ہے، لیکن اگر اس نے ضروریات دین کا استہزا کیا ہے تو بھی کفر لازم آئے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، نہیں، اللہ کے متعلق استہزا نہیں ہو سکتا، اس کی آیات سے متعلق استہزا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یہاں کیسے استہزا ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا لا تعتذروا، عذر بیان مت کرو، یعنی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ یہ سب کچھ کہہ کر تم کافر ہو چکے۔ یہ منافقین کے ٹولے سے تھے، پہلے نفاق دل میں تھا، جو تھا وہ تھا، لیکن اب ظاہری طور پر بھی تم کافر ہو چکے ہو، اور اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ آئیے ان دونوں آیات کی تلاوت اور ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔
قرآن کی روشنی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
اور اے محبوب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو۔
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔
بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے 3 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، ورنہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، ہاں آخری نہیں مانتے۔ یعنی ضروریات دین کی کسی بھی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے وہ عبادات کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، یعنی ایمان ہوگا تو عبادات کام آئیں گی، ورنہ تو کتنے جو ہے وہ سادھو، کتنے پنڈت، کتنے راہب جو مسلمان ہیں ہی نہیں، جنگلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، ترک دنیا کیے ہوئے ہیں، بہت گزارے کی حد تک کھاتے ہیں، اگر ہم اعمال کو بنیاد بنائیں تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کی مغفرت ہوگی اور یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، دار و مدار ایمانیات پر ہے، ضروریات دین پر ہے۔ تو جب دار و مدار دین پر ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی احانت کرتا ہے تو ساری چیزیں ایک طرف برباد ہو جاتی ہیں، اب کوئی اعمال کام نہیں آئیں گے، اب جو ہے اس کا معاملہ ہی جدا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بعض جاہل کہتے ہیں کہ کفر کا تعلق تو دل سے ہے، جناب جملہ کہہ دیا تو کیا ہوا، دل میں تو ہمارے کچھ اور تھا، ہماری نیت تو کچھ اور تھی۔ تو یہاں ان منافقین نے اپنی بات پر عذر پیش کیا، نہیں نہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ جو انہوں نے کہا، چونکہ وہ کلمہ کلمہ اہانت تھا، وہ عرف میں مذاق تھا، اور بارگاہ رسالت کے متعلق ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، نازیبا جملہ بولنا، اور پھر یہ کہنا کہ دل میں کچھ اور مراد تھا، یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ کوئی واضح الفاظ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جملہ کہتا ہے اہانت کا، وہاں کوئی تاویل قابل قبول نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ علماء متکلمین جو ہیں ان کے ہاں ایک مشہور اصول ہے، اور اس اصول کو ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ کسی جملے میں 100 تاویلیں نکلتی ہوں اور 99 جو تاویلیں ہیں وہ کفر کی ہوں اور 1 جو تاویل ہے وہ کفر کی نہ ہو، تو جو قائل ہے، جو کہنے والا ہے، اس پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک زومانی سا جملہ ہوتا ہے، قرینہ اگر جڑا ہوا ہے استخفاف کا، قرینہ اگر جڑا ہوا ہے مذاق کا، تو قرینہ ہی متعین کر دے گا مراد کو، قرینہ بھی نہیں ہے چلے۔ تو ایسی صورتیں نکلتی ہیں کہ اس جملے کو تو کفر کہا جاتا ہے، یہاں یہ قول، یہ جملہ کفر ہے، لیکن قائل پر جب حکم لگانا ہوتا ہے تو تاویل کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن زومانہ جملے میں، خفی جملے میں، ایک ایسے جملے میں کہ جہاں بہت سارے احتمالات، کیا کوئی احتمال تو نکل رہا ہو، لیکن گالی میں تو کوئی احتمال نہیں نکلتا، گالی تو گالی ہوتی ہے، صریح ہونا اور چیز ہے اور احتمال والا ہونا اور چیز ہے۔ تو جو صریح اہانت ہے وہاں پر کسی قسم کی تاویل قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی آیت نے یہی بیان فرمایا ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم چلتے ہیں ان پہلوؤں کی طرف، ان مقامات کی طرف، اور ان چیزوں کی طرف کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو قرآن پاک میں چیزیں بیان کی ہیں۔ یعنی ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں، کرنٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ عزت والا کوئی کسی بھی وجہ سے ہے، کوئی حکومتی وجہ سے ہوگا، کوئی دینی وجہ سے ہوگا، کوئی کسی منصب کی وجہ سے ہوگا، کوئی صدر ہونے کی وجہ سے، کوئی وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے، کوئی اپنی قوم کا سردار اور پنچ ہونے کی وجہ سے۔ تو یوں مختلف جوہر اور ٹائٹلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں کے آداب ایک طرف، انبیاء علیہ السلام کے جو آداب ہیں وہ ایک طرف، انبیاء علیہ السلام، ان سے عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، برتاؤ نہیں کیا جاتا، اور خود رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ان کی بارگاہ کے آداب تو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. بعض لاؤڈلی لوگ ہوتے ہیں، یا بعض مطلب کہ ہوتا ہے کہ جناب ایک آدمی صدر ہے، اس کی مجلس سجی ہوئی ہے، بادشاہ ہے، بہت بڑے منصب والا ہے، اس مجلس کی حد تک تو اس کا آداب کیا جاتا ہے، لیکن پھر اپنے دوستوں میں ملتا ہے تو وہی جناب گپ شپ. نہیں، تو ایک عارضی یہ تکلفات رہے نا یہاں پر، تو لیکن بارگاہ نبوت کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں حساسیت اپنے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں تو آواز بلند ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، آپ کے سامنے اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو وہ آواز بلند کرے گا، اگر آپ کی اجازت سے کوئی نماز پڑھا رہا ہے وہ آواز بلند کرے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتی طور پر لاؤڈلی تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمے لہجے کے ہوتے ہیں، انہیں کہنا پڑتا ہے بھی تھوڑا سا بلند بولیے، اور بعض لاؤڈلی ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے لاؤڈلی تھے، ان کی آواز بلند تھی. انہوں نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں آنا چھوڑ دیا، یہ نہ ہو میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ قرآن جن کو کہہ رہا ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی، ورنہ اعمال عقارت ہو جائیں گے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، یہ حکم قرآن نے ایک سے زائد جگہ بیان فرمایا. النبی اولا بالمومنین، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اولا ہیں. ایک معنی یہ بیان فرمایا سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ایک معنی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تن من دھن ہر چیز قربان کرنی ہے. یعنی جو دیگر لوگوں کے پروٹوکولز، دیگر لوگوں کے مینرز وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اس بارگاہ کے آداب بھی کچھ ہو رہے ہیں، یہ عام بارگاہ نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ہیں اور کھانا کھایا، کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں باتوں کو. بس کیا مطلب کہ حلاوت ہوگی، کیا کیفیات ہوں گی، اس حلاوت اور اس کیفیت کے اندر اندازہ ہی نہیں ہوا انہیں کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہیں کہ مہمان چلے جائیں، لیکن حیا کی وجہ سے انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم چلے جاؤ. اللہ رب العزت آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آؤ، کھانا کھاؤ تو چلے جایا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارا دیر تک رکنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا پہنچائے، تکلیف پہنچائے. آپ تو حیا فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالی یہ حکم بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. اللہ تعالی خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب اور احکام بیان فرما رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کوئی عام بارگاہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جہاں اس کا ایک معنوی معنی ہے وہاں حسی معنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول اگر آگے چلیں تو خبردار کسی کو آگے نہیں چلنا، خبردار کوئی آگے نہ ہو. تو بات یہ ہے، علماء نے بیان کیا اس کے تحت کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چل رہے ہوں، آپ کی اجازت سے اگر کوئی چلتا ہے آگے، یا آپ اسے حکم فرماتے ہیں آگے چلنے کا، کیونکہ بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کسی خادم کو آگے چلنے کا کہا جاتا ہے. مقدمۃ الجیش ایک مشہور اصطلاح ہے، اور احادیث کی کتابوں میں جو غزوات کے ابواب ہیں ان ابواب میں یہ اصطلاح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ بعض صحابہ علیہ مردوان کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر سے آگے روانہ فرماتے کہ تم آگے جاؤ تاکہ تم ہمیں یہ خبر دے سکو کہ دشمن کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، اور ان کے مارکے کی صورتحال کیا ہے. تو یوں مقدمہ کہتے ہیں آگے ہونا، جیش لشکر سے آگے ہونا، تو انہیں بھیجا جاتا تھا، حکم دیا جاتا تھا، تب جا کے وہ آگے جایا کرتے تھے۔ درجنوں احکام ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے متعلق بیان کیے ہیں۔ تو اس پوری آیت مبارکہ کا خلاصہ جو آپ سن رہے ہیں وہ یہ نکل رہا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے عظیم تر ہیں، عظمتوں کے پہاڑ ہیں، اعلیٰ و عرفا ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے احتیاط نہ کرنے میں، غلطی ہوتی ہے تمیز نہ کرنے میں۔ آپ نے سنا اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول بیان ہوا کہ دو افراد باتیں کر رہے تھے، تیسرا سن رہا تھا اور سنتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا تھا، بیزاری محسوس نہیں کر رہا تھا دل میں کہ لو حضور کے متعلق کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے مواقع پر ایسے واقعات گزرے ہیں۔ ایک شخص آیا اور بارگاہ رسالت میں کوئی بات کی، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں، تم نے جرأت کیسے کی یہ کہنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ ابتدائے اسلام میں کچھ چیزوں کی ممانعت نہیں کی گئی تھی اس درجے تک، اور بھی وجوہات تھی اس کی۔ دیکھیے بات چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کی زندگی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سلطنت ہی قائم نہیں ہوئی ہے، ریاست ہی قائم نہیں ہوئی ہے، قرآن کے احکامات زیادہ تر جو آئے ہیں وہ عقائد و نظریات اور نماز کے متعلق آئے ہیں، جو ایک معاشرت کے متعلق احکام ہیں، اور جو ایک قضا اور قضا سے متعلق، جس کو ہم عدالت کہتے ہیں، عدالتوں سے متعلق اور دیگر جو احکامات ہیں، تو ریاست کا حصہ ہے نا یہ، تو معاشرت اور قضا۔ تو مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہوئی ہے، کچھ ایسے واقعات ہوں گے مکہ مکرمہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ بعض لوگ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ ایک روایت، اس کو لے کر جناب دیکھو، ایک بڑھیا تھی، وہ کچرا ڈال دیا کرتی تھی، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ ارے جناب، آپ کی غیرت، آپ کی حمیت، آپ کا ایمان اس بات کو کیسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں برا کہا جائے اور آپ اس کا دفاع کریں؟ اولاً تو ایسی روایت ثابت تو کر کے دکھائیں پہلے کہ روایت ایسی ہے کہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ہونے والے بہت سارے مظالم کو معاف فرمایا، وہ ایک ابتدائی تعلیمات کا حصہ تھے، جس طریقے سے ہم اور بہت سارے معاملات میں جو ابتدائی احکامات تھے ان کو بنیاد نہیں بناتے۔ شراب سے بھی تو منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب منع کیا گیا تو منع ہو گئی، تو ایسی چیزوں کو بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دفاع آپ کس چیز کا کر رہے ہیں جناب؟ کہ نہیں جناب، معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے شرعی حکم، شرعی حکم تو بیان ہوگا کہ یہ چیز ایمان ہے اور یہ چیز ایمان نہیں ہے۔ اب کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے، شریعت اور قانون دونوں چیزوں کی مخالفت ہوئی ہے، تو پھر ایسے معاملات کو جو ایک نظم ہے اس نظم کے طریقے پر رہتے ہوئے حل کیا جائے گا۔ اور حل بعض اوقات ہوتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کورٹیں سزائیں دیتی ہیں، وہ سزائیں نافذ نہیں ہوئیں، ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، لیکن سزائیں ہونا تو ہمارے ملک کے اندر ثابت ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہہ دیا تو اس پر کیوں اتنی شور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء نے بہت ساری مثالیں جو ہیں اس ضمن میں بیان کی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب ہیں کیا۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس میلا تھا، معاذ اللہ، کفر کیا اس نے۔ اس کی کیسے جرأت ہے، جرأت کیسے ہوئی اس کی یہ جملہ کہنے کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس میلا تھا؟ بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ اگر کوئی بطور تحقیر کہے گا تو ان جملوں کے کہنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے گا. بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو اصلاً نہیں کہے جا سکتے, جیسے کوئی کہتا ہے کہ حضور متکبر تھے, معاذ اللہ, یہ اہانت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ آپ کی ذات سے متعلق کوئی برا جملہ کہنا ہے, نہ آپ سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کے متعلق کوئی برا جملہ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری, منافقین نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کا مذاق اڑایا تھا. اس پر آپ پڑھیے پھر کیا ہوا اس کے بعد. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کردہ اشیاء ہوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دھون مبارک ہو, یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہانت کا تو ایک مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا, اور ہرگز جو نا وہ یہ روا ہی نہیں ہے کہ کوئی اہانت کرے اور ہم اسے مسلمان کہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے. ہم اس نقطے کو لے کر چل رہے تھے, غلطی ایک یہاں ہوتی ہے کہ ہم کسی عام بندے کا تذکرہ نہیں کر رہے. جب آپ کا ذکر کرنا ہو آداب و القابات کے ساتھ کیا جائے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اشیاء کا ذکر کرنا ہو تو آداب و اخلاق کے ساتھ کیا جائے, جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ لفظ ہو اس لفظ کا انتخاب کیا جائے, اشیاء کے ساتھ لفظ مبارک کہا جائے, لفظ شریف کہا جائے. یہ جو ایک طریقہ ہے, یہ طریقہ اختیار کرنے میں بندے کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے. مطلب اہل ترک کا طریقہ ہے, ترکی جو لوگ ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے, یوں دل پر ہاتھ لگا لیتے ہیں, یوں جھکتے ہیں. کیا ہے, ایک تعظیم کا احساس فوراً پیدا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اتنا رف انداز میں کلام کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بعض جگہوں پر اہانت لازم نہیں آتی, لیکن وہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. کیوں آپ سوراخ کرتے ہیں کہ یہ سوراخ جو ہے آگے جا کر سیلاب کا راستہ بنے گا, اس سوراخ کو ہی بند کر دیں. اس یعنی آپ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرنا ہے, آپ دیکھیں کس ماحول میں تذکرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں وہاں ارد گرد کا ماحول کیا ہے, گانے وانے تو نہیں بج رہے وہاں پر, کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر گندگی ہے اور آپ درود پاک پڑھتے ہو وہاں سے گزر رہے ہوں. آپ نے جو لفظ کا انتخاب کیا وہ کس انداز پر کیا. میں نے ایک کتاب پڑھی, بڑی عمدہ کتاب ہے, اور وہ کتاب جو ہے وہ کنز المدارس بورڈ نے امتحان میں بھی داخل کی ہے, شیخ رمضان بوتی صاحب کی سیرت پر کتاب ہے. انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا اس کتاب میں, اللہ اکبر کیا کمال کا مقدمہ ہے. اور اس مقدمے سے بڑھ کر ان کی یوٹیوب پر موجود اسی مقدمے پر لیکچر ہیں, کیا کمال کے انہوں نے لیکچر دیے ہیں. کہا کچھ لوگوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بس صرف آپ کے جو نا وہ سیرت میں ان چیزوں کی باتیں کرو, بس باقی چیزوں کی نہ کرو. تو اس ذات کا تذکرہ کرنا ہے تو کیا الفاظوں کا انتخاب کرنا ہے, کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے, کیا اسٹائل ہونا چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے. پھر آپ کی اشیاء کا ذکر کرنا ہے تو جیسے منہ مبارک ہیں, حالانکہ بال کو کہتے ہیں, تو ہم نے بال سے متعلق کون سا عمدہ لفظ ہے. بھائی منہ کا جو لفظ ہے ایک چلا آ رہا ہے کہ یہ بہت عمدہ لفظ تصور کیا جاتا ہے عرف میں. اور یاد رکھیے کہ تعظیم اور اہانت اس کا دار و مدار عرف پر ہے. یعنی صحابہ اکرام علی مردوان نے آ کر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں, ایک لفظ انہوں نے بولا لیکن وہی جو لفظ ہے یہودیوں کے ہاں کوئی اور معنی رکھتا تھا, تو اس لفظ کے کہنے سے بھی منع کر دیا گیا. عرف کس جگہ پر کیا ہے, کس جملے کے کہنے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے, ایک ایک جملے کا مطلب علاقہ وائز بعض اوقات بدل جاتا ہے. عرف کے اندر جو ہے جس کو تعظیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ طریقہ اپنایا جائے. اگر نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا نا، آپ محفل ذکر مصطفیٰ میں شرکت کرتے رہیں گے، اپنے گھروں میں میلاد کا اہتمام کرتے رہیں گے، حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سنتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بیان کرتے رہیں گے، پھر کیسے آپ جو ہے نا ایسے راستے پر چلیں گے جو برا راستہ ہے؟ اس لیے ذکر مصطفیٰ کو تھامے رکھیے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ کے جو بھی کامل سے کامل آداب ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔